السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
انسانی حقوق سے متعلق سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس. جبری گمشدگیوں میں ملوث ہونے کا الزام قانون نافذ کرنے والے اداروں پر. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا,
امریکی وزیر دفاع جم میٹس منگل سے شروع ہونے والے بھارت کے 2 روزہ دورے کے لیے نئی دہلی پہنچ گئے ہیں. اس دورے کا مقصد بھارت امریکہ دفاعی تعلقات کو نئی سطحوں پر لے جانا ہے, اس نقطہ نظر کے ساتھ کہ دفاعی اور معاشی اعتبار سے ایک مضبوط بھارت
امریکہ. اور بین الاقوامی خبروں میں, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا صدارتی حکم جاری کیا ہے جس کے تحت دنیا کے 8 مختلف ممالک کے شہریوں کے امریکہ کے سفر پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. اور اینگلا مرکل 4th مرتبہ جرمنی کی چانسلر منتخب ہو گئی ہیں. البتہ ان کی جماعت کو توقعات کے برعکس پارلیمان میں پہلے سے کم نشستیں حاصل ہوئی ہیں. عراقی کرد آزادانہ ریفرنڈم میں ووٹ ڈال رہے ہیں, جبکہ بغداد کی حکومت, ہمسایہ ممالک اور امریکہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ فٹ بال کے پیشہ ور کھلاڑیوں کی جانب سے ملک کے قومی ترانے کے بجائے جانے کے دوران کھڑے ہونے سے انکار کا نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگرچہ بہت سے کھلاڑیوں نے خود کہا ہے کہ اس کا مطلب امریکہ میں اقلیتوں پر پولیس کی بربریت کے خلاف احتجاج تھا. امریکہ کی جنوبی ریاست ٹینیسی میں اتوار کے روز ایک گرجا گھر پر فائرنگ کے واقعے میں 1 شخص ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں. اور انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے بالی کی چوٹی آگونگ کے ارد گرد کے علاقوں سے 50,000 کے قریب لوگ نقل مکانی کر گئے ہیں, جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ لاوا ابلنے کا قوی امکان ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی سینٹ میں حقوق انسانی کی کمیٹی کے سربراہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر لوگوں کو اغوا کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے معاملات کی تحقیقات کی جائے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے پیر کو اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں جبری گمشدگیوں کے معاملے پر غور کیا گیا. سینیٹر نسرین جلیل کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ ملک میں جبری گمشدگیوں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ملوث ہیں, جس کی وجہ سے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. کمیٹی کے اجلاس کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سینیٹر نسرین جلیل نے کہا کہ قانون ساز چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی الزام میں اٹھایا گیا ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے.
ہیومن رائٹس کا ایشو جو ہے انفورس ڈسپیئرنسز کا, اس کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی تھی, کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں پاکستان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو اٹھا لیتی ہیں, اور پھر ان کا سالوں مہینوں ہفتوں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہیں کہاں, اور ان کو کسی کورٹ آف لا میں پیش نہیں کیا جاتا. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو آپ اس کو کورٹ میں لے جائیں اور آپ اس کو ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو چارج کریں, تاکہ ان کے گھر والوں کو بھی پریشانی نہیں ہو, آپ کو پتا ہو کہ کس الزام میں آپ کو اٹھایا گیا ہے.
سینیٹر نسرین جلیل کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے انکوائری کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو بھی کمیٹی کے اجلاس میں بلایا گیا تھا, تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ اب تک کتنے لوگوں کی بازیابی عمل میں آ سکی ہے. تاہم پیر کو سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے شرکت نہیں کی, جس پر کمیٹی کے اراکین کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا. واضح رہے کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں قائم انکوائری کمیشن نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں لاپتہ افراد کے کیسوں کی تعداد 1372 ہے. گزشتہ ماہ 30 اگست کو جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پر انسانی حقوق کے ایک غیر جانبدار ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP نے کہا تھا کہ حکومت جبری گمشدگیوں کے معاملے کے لیے فوری ٹھوس اقدامات کرے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ ایچ آر سی پی کا بھی کہنا ہے کہ جبری گمشدگیوں کے واقعات کی مجموعی تعداد سے متعلق مختلف اعداد و شمار موجود ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب بھی بہت سے واقعات حل طلب ہیں۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے علاوہ پارلیمان اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی سطح پر بھی زیر بحث رہا ہے۔ حکومت میں شامل عہدیدار کہتے رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا معاملہ اہم ہے اور اس کے حل پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور روس کی دو ہفتوں پر محیط مشترکہ فوجی مشقوں کا سلسلہ پیر کے روز سے روس میں شروع ہو گیا ہے۔ ان فوجی مشقوں کا محور انسداد دہشت گردی کے آپریشن، یرغمال بنائے گئے افراد کی بازیابی اور سرچ آپریشن سے متعلق کاروائیاں ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان اور روس کے درمیان دو ہفتوں پر محیط مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز پیر سے روس میں ہو گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق دروزبہ نامی مشترکہ فوجی مشقوں کی افتتاحی تقریب میں دونوں ملکوں کی اسپیشل فورسز کے سینئر افسران شریک ہوئے۔ انسداد دہشت گردی کے آپریشن، یرغمال بنائے گئے افراد کی بازیابی اور سرچ آپریشن سے متعلق کارروائیاں ان فوجی مشقوں کا محور ہیں۔ ISPR کے بیان کے مطابق مشترکہ فوجی مشقوں سے دونوں ملکوں کے درمیان عسکری روابط مزید مضبوط ہوں گے اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں سے متعلق اپنے تجربے کا تبادلہ روسی فورسز سے کرے گا۔ گزشتہ سال ستمبر میں پاکستان اور روس کے درمیان پہلی مشترکہ فوجی مشقیں پاکستان میں ہوئی تھیں، جسے دونوں ممالک کے درمیان بہتر ہوتے عسکری تعلقات کے لیے اہم قرار دیا گیا تھا۔ دفاعی امور کے سینئر تجزیہ کار محمود شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسی مشقوں اور رابطوں سے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے اور سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے۔
مشقیں جو ہے یہ تو ایک قسم کی پروٹوکول سی ہے، اس کے پیچھے جو کنسپٹ ہے، اسٹریٹجی ہے، وہ دونوں ملکوں کا آپس میں نزدیک لانا۔ اور اس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ بھی ایٹ دی اینڈ وہاں جائیں گے اور لوگوں سے ملیں گے۔ تو میرے خیال میں روس اور پاکستان کے اندر جو دوریاں تھی وہ ابھی نزدیکیوں میں تبدیل ہونے لگی ہیں۔
پاکستان اور روس کے تعلقات میں 2014 کے بعد سے نمایاں بہتری آئی اور اسی سال روس نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی اٹھا لی تھی، جس کے بعد ماسکو نے اسلام آباد کو لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے گزشتہ ہفتے ہی ایک نیوز بریفنگ میں بتایا تھا کہ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں روس کا دورہ کریں گے۔ اس دورے میں بھی دفاع کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھانے پر بات چیت کی جائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی وزیر دفاع جم میٹس دو روزہ دورے پر نئی دہلی پہنچ گئے ہیں۔ وہ بھارت اور امریکہ کے دفاعی تعلقات کو اگلی سطح تک لے جانے کی کوششیں کریں گے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔
امریکی وزیر دفاع جم میٹس منگل سے شروع ہونے والے بھارت کے دو روزہ دورے کے لیے نئی دہلی پہنچ گئے ہیں۔ اس دورے کا مقصد بھارت امریکہ دفاعی تعلقات کو نئی سطحوں پر لے جانا ہے، اس نقطہ نظر کے ساتھ کہ دفاعی اور معاشی اعتبار سے ایک مضبوط بھارت امریکہ کے قومی مفاد میں ہے۔ جم میٹس اپنی بھارتی ہم منصب نرملا سیتارمن، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات اور تبادلہ خیال کریں گے۔ سمجھا جاتا ہے کہ F-16 طیاروں اور ڈرون طیاروں کا سودا اور یہ علاقائی، بالخصوص افغانستان کی سیکورٹی صورتحال جیسے موضوعات ایجنڈے میں سر فہرست ہوں گے۔ پینٹاگن کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ بھارت کو وسیع تر باہمی مفادات کے تحت ایک قیمتی اور با اثر شریک کار سمجھتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نرملا سیتارمن کے ساتھ تبادلہ خیال میں افغانستان کے معاملے پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ دونوں ملکوں کو وہاں کی سلامتی کی صورتحال پر تشویش ہے، اور جب پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق اپنی نئی پالیسیوں کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے بھارت سے کہا تھا کہ وہ افغانستان کی معاشی ترقی کے لیے اپنی امداد میں اضافہ کرے اور اس کی تعمیر نو میں اپنا کردار بڑھائے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد کابینہ سطح کا یہ بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ اس دورے کی تیاریوں سے واقف بعض ذرائع نے خبر رسائی ایجنسی PTI کو بتایا کہ اس دورے میں بھارت امریکہ دفاعی تعلقات کو نئے مقام پر لے جانے، افغانستان میں اسٹریٹجک تعاون میں اضافہ اور بحری سلامتی کے استحکام کے ساتھ ساتھ انڈو پیسیفک خطے میں قانون کی حکمرانی سے متعلق نئے ادارہ جاتی میکانزم وضع کیے جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جون میں واشنگٹن میں ملاقات کی تھی۔ یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم کے صدر مکیش آگھی کا کہنا ہے کہ مذکورہ ملاقات کے بعد امریکی وزیر دفاع کا بھارت دورہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دونوں ملکوں کی سیاسی قیادتیں دفاعی تعاون کو اعلیٰ ترجیح دیتی ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی قومی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے مبینہ طور پر گرفتاریوں اور چھاپوں کے سبب مکمل ہڑتال رہی۔ یہ ہڑتال کشمیری ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کی اپیل پر کی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل بتائیں گے سری نگر سے اس رپورٹ میں یوسف جمیل۔
بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یا این آئی اے نے گزشتہ 3 ماہ کے دوران نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں 20 مقامات پر چھاپے مارے ہیں اور 1 درجن کے قریب گرفتاریاں عمل میں لائی ہیں۔ جن افراد کو گرفتار کر کے دلی کے مختلف جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے ان میں احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں سے وابستہ کئی سرکردہ کارکن، ایک ممتاز تاجر، ایک وکیل اور ایک فوٹو جرنلسٹ بھی شامل ہیں، جبکہ کئی افراد کے سمن جاری کیے گئے ہیں۔ جن اہم شخصیات کو این آئی اے کی تازہ کارروائی میں نئی دہلی میں واقع اس کے صدر دفاتر پر پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا ان میں تاجروں، صنعت کاروں اور کارخانہ داروں کی انجمنوں کے ایک اتحاد کشمیر اکنامک الائنس کے چیئرمین محمد یاسین خان اور کشمیر یونیورسٹی کا ایک اسکالر اعلیٰ فاضلی شامل ہیں۔ سرکردہ آزادی پسند لیڈر سید علی شیخ گیلانی کے فرزند نسیم گیلانی کے بھی این آئی اے کے سامنے دوبارہ پیش ہونے کے لیے سمن جاری کیے گئے ہیں۔ نئی دہلی سے اطلاعات مظہر ہیں کہ محمد یاسین خان اور اعلیٰ فاضلی سے این آئی اے کے افسران نے دن بھر پوچھ تاچھ کی۔ این آئی اے نئی دہلی کے زیر نظام کشمیر میں مبینہ ٹیرر فنڈنگ معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بعض دوسرے ممالک سے حوالہ یا غیر قانونی چینلز کے ذریعے بھاری رقومات حاصل کی گئیں جنہیں شور زد علاقے میں دہشت گردی کو فروغ اور عوامی سطح پر بدامنی کو طول دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تحقیقات ایجنسی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر، دلی اور بھارتی ریاست ہریانہ کے مختلف مقامات پر ڈالے گئے چھاپوں کے دوران بھاری رقومات، جن کا کوئی حساب کتاب موجود نہیں تھا، تجرمی دستاویزات، موبائل فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ ضبط کیے گئے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ میں چند روز پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ملزموں میں سے 2 نے سلطانی گواہ بننے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں، تاجر انجمنوں اور وکلا کی تنظیم کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے لیڈروں اور کارکنوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ نیز ان کے اپنے الفاظ میں کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد کو بدنام کرنے اور اس کے ساتھ دہشت گردی کا لیبل نتھی کر کے عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ پیر کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں این آئی اے کی کاروائیوں کے خلاف ایک عام ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کے لیے اپیل کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن نے کی تھی اور اس کی توثیق سرکردہ آزادی پسند لیڈروں کے اتحاد نے کی تھی۔ ہڑتال کی وجہ سے مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ دارالحکومت سری نگر میں تاجروں نے خاموش احتجاجی ریلی میں حصہ لیا۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے سری نگر کے حساس علاقوں میں کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں۔ ریل سروسز کو معطل رکھا گیا جبکہ تعلیمی اداروں میں بھی تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات حفظ ماتقدم کے طور پر اٹھائے گئے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا صدارتی حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت دنیا کے 8 مختلف ممالک کے شہریوں کے امریکہ کے سفر پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اتوار کو جاری کیے جانے والے حکم نامے کے تحت نئی پابندیاں 18 اکتوبر سے نافذ العمل ہوں گی اور ان کا اطلاق چاڈ، ایران، لیبیا، شمالی کوریا، صومالیہ، شام، وینزویلا اور یمن کے شہریوں پر ہوگا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان ممالک کی حکومتیں دہشت گردی اور دیگر معاملات پر امریکہ کے ساتھ معلومات کے تبادلے سے انکار کرتی آئی ہیں جس کے باعث ان پر سفری پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ اتوار کو جاری کیے جانے والے صدر ٹرمپ کے نئے حکم کی انسانی حقوق کی تنظیموں اور تارکین وطن کے لیے کام کرنے والے اداروں نے سخت مذمت کی ہے۔ نئے حکم نامے میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ یہ پابندیاں امریکہ اور اس کے عوام کی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے لگا رہے ہیں۔ اینگلا مرخل چوتھی بار جرمنی کی چانسلر منتخب ہو گئی ہیں۔ البتہ ان کی جماعت توقعات کے برعکس پارلیمان میں پہلے سے کم نشستیں حاصل کر سکی۔ جرمنی میں اتوار کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کے مطابق چانسلر مرخل کی جماعت کرسچین ڈیموکریٹک یونین اور جنوبی ریاست بویریا میں اس کی اتحادی جماعت کرسچین سوشل یونین کو 33% ووٹ ملے ہیں۔ یہ وہ خبریں اور رپورٹیں تھیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو خبر دی کہ اینگلا مرخل جرمنی کا ایک وفاقی انتخاب چوتھی مدت کے لیے جیت چکی ہیں، اور یہ نتیجہ 3 ماہ قبل انتخابی مہم کے آغاز سے ہی متوقع دکھائی دیتا تھا، لیکن حکمران کرسچن ڈیموکریٹس کو توقع سے کم سیٹیں ملی ہیں اور جرمنی کے انتہائی دائیں بازو کے عوامیت پسندوں کو نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اس کے تفصیلات بتا رہی ہیں یاسمین جمیل۔
سرکاری نتائج کے مطابق کرسچن ڈیموکریٹس یونین یا سی ڈی یو اور بویرین میں اس کی اتحادی پارٹی کرسچن سوشل یونین یا سی ایس یو نے کل 33% ووٹ حاصل کیے، جس کے بعد مرخیل جنگ کے بعد کے دور کے صرف ان 3 چانسلرز میں سے ایک بن گئیں جو چوتھی مدت کے لیے چانسلرز منتخب ہوئے۔ رایاما کے جائزوں میں یہ توقع ظاہر کی گئی تھی کہ سی ڈی یو سی ایس یو 36 سے 39% تک ووٹ حاصل کریں گی۔ کرسچن سوشل یونین کی ووٹوں کی کم تر شرح اور جرمنی کی انتہائی دائیں بازو کی متنازع جمہور پسند پارٹی آلٹرنیٹو فار ڈیموکریسی کے توقع سے زیادہ ووٹ مرخیل کے لیے جیتنے کا ایک معقول جواز بنے۔ آنے والے ہفتے آسان نہیں ہوں گے، لیکن سی ڈی یو اور سی ایس یو ایسی جماعتیں ہیں جو ملک کے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے اور اس کے لیے جو ہمارے اور لوگوں کے لیے اہم ہیں، اپنی ذمہ داری سے واقف ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہم آنے والے ہفتوں میں حالات کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے۔ یہ الفاظ تھے مس آنگلا مرخیل کے۔ اے ڈی ایف یا آلٹرنیٹو فار ڈیموکریسی نے قومی ووٹوں میں سے لگ بھگ 30% حاصل کیے، جس سے بندستاگ میں نشستیں حاصل کرنے کے لیے درکار 5% کی کم سے کم حد تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ نازی دور کے بعد سے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ قوم پرست سیاستدان جرمن پارلیمنٹ میں شامل ہوئے ہیں۔ اے ڈی ایف کے شریک لیڈر الیگزینڈر گولان کا کہنا تھا،
کیونکہ
واضح طور پر جماعتیں اب عام لوگوں کے احساسات کو نہیں سمجھ رہی، کیونکہ انہوں نے جزوی طور پر مشترکہ طور پر ایک پالیسی بنائی جسے لوگ اب پسند نہیں کرتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملک میں اس انداز کی تبدیلی آئے جس میں ہم پر غیر ملکیوں کی ایک بڑی یلغار ہو، اور وہ برسوں تک زیرو انٹرسٹ پالیسی نہیں چاہتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب لوگوں نے جو بالکل نظر انداز ہو رہے تھے اس بار مقابلہ کیا ہے۔ یہ تھے اے ڈی ایف کے شریک لیڈر الیگزینڈر گوئلاند۔ جرمنی میں کچھ حلقوں نے اے ڈی ایف پارٹی کے ابھرنے کا الزام بالواسطہ طور پر مز مرخیل پر عائد کیا ہے۔ یہ پارٹی 2015 میں اس وقت تک سیاسی منظرنامے سے غائب دکھائی دیتی تھی جب تک مز مرخیل نے مشرق وسطی سے جنگ کے پناہ گزینوں کے لیے دروازے کھولنے کی پالیسی نہیں اپنائی تھی۔ مز مرخیل کی سیاسی حیثیت اس وقت بہت مخدوش دکھائی دیتی تھی جب ملک امیگریشن سے متعلق ان کی پالیسی کے خلاف ہو رہا تھا، اور جنوبی یورپ میں قرضے کے بحران اور جرمنی میں بڑھتے ہوئے سماجی عدم مساوات سے نمٹنے کے ان کے انداز پر ناراضگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ رایاما کے جائزوں میں ان کی مقبولیت اس وقت بحال ہوئی جب پناہ گزینوں کے ریلے کم ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا صدارتی انتخاب جیتا۔ مرخیل کی سب سے اہم مد مقابل اعتدال پسند بائیں بازو کی جماعت سوشل ڈیموکریٹس نے، جو سبکدوش ہونے والے حکمران اتحاد کی ایک چھوٹی شراکت دار تھی، صرف 20.5% ووٹ حاصل کیے، جو جنگ کے بعد اس کی جماعت کی طرف سے حاصل ہونے والے کم ترین ووٹ ہیں۔ مرخیل اب بحال ہونے والی اور آزاد مارکیٹ کی حامی جماعت فری ڈیموکریٹس کے ساتھ، جو 2013 میں بندستاگ میں کوئی ایک بھی نشست نہیں جیت سکی تھی، لیکن اتوار کے انتخاب میں کامیابی حاصل کر چکی ہے اور گرین پارٹی کے ساتھ مل کر ایک اتحادی حکومت کی تشکیل کے لیے گفت و شنید کا آغاز کریں گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراقی کرد اپنی خود مختاری کے ایک ریفرنڈم میں ووٹ ڈال رہے ہیں جس کے لیے وسیع پیمانے پر توقع کی جا رہی ہے کہ اسے منظوری مل جائے گی۔ بہرحال اس اقدام پر بغداد حکومت، پڑوسی ملکوں اور امریکہ کی جانب سے اعتراض کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات شہناز عزیز سے۔
شمال مشرقی عراق میں نیم خود مختار کرد علاقے کے صدر مسعود بارزانی نے ووٹ دینے کے اہل 50 لاکھ افراد پر زور دیا کہ وہ آج پیر کی ووٹنگ میں امن و امان کے ساتھ شرکت کریں۔
شعب کردستان اتخذ قرارا باجراء الاستفتاء وبالتاكيد نتوقع ردود افعال۔
وہ کہہ رہے ہیں کردستان کے عوام نے ریفرنڈم کے لیے اپنے انتخاب کو طے کر دیا ہے اور یقیناً ہمیں اس فریق یا اس فریق کی جانب سے رد عمل کی توقع ہے، لیکن ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چاہے کوئی بھی خطرہ کیوں نہ ہو یا کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، وہ کسی سیاہ اور پرسرار انجام کا انتظار کرنے سے بہتر ہوگی۔ یہ الفاظ تھے مسعود بارزانی کے۔ باضابطہ نتائج منگل کو متوقع ہیں۔ ریفرنڈم منظور کیے جانے کا مطلب اعلان آزادی نہیں ہوگا بلکہ یہ علیحدگی سے متعلق مذاکرات میں پہلا قدم ہوگا۔ بارزانی نے گزشتہ ہفتے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کو بتایا تھا کہ عراقی عہدیداروں کے ساتھ مذاکرات میں سرحد کا تعین، قدرتی وسائل کی تقسیم اور آزادی کا اعلان کرنے کا اوقات نامہ شامل ہوگا۔ بارزانی کا اندازہ ہے کہ اس میں 1 سے 2 برس لگ سکتے ہیں۔ سمن کردوں اور عراقی حکومت میں تیل کے ذخائر اور خطے کے متعدد کلیدی شہروں کے کنٹرول کے بارے میں دیرینہ اختلافات ہیں۔ ایران اور ترکی کی حکومتیں اس خدشے کی وجہ سے ریفرنڈم کی مخالف ہیں کہ یہ ان کے اپنے ملکوں کی کرد آبادی میں اسی طرح کے علیحدگی پسند جذبات کو تحریک دے سکتا ہے۔ دیگر ملک مثلاً امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اس لیے ریفرنڈم کے مخالف ہیں کیونکہ اس سے توجہ اسلامک اسٹیٹ گروپ کے خلاف جاری لڑائی سے ہٹ جائے گی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی جنوبی ریاست ٹینیسی میں اتوار کے روز ایک گرجا گھر پر فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ 6 افراد کو گولیاں ماری گئی تھیں جبکہ 7ویں شخص کو پستول مار کر زخمی کیا گیا۔ اس حملے میں ایک خاتون ہلاک ہوئی جسے چرچ کے پارکنگ لاٹ میں گولی ماری گئی تھی۔ حملہ آور بھی زخمی ہے اور ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ حملہ آور اور زخمیوں کی حالت کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ زخمیوں اور حملہ آور کی شناخت کے بارے میں بھی پولیس نے کچھ نہیں بتایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والوں میں سے ایک کی عمر 60 سال ہے۔ جس چرچ کو نشانہ بنایا گیا وہ ریاست ٹینیسی کے صدر مقام نیشویل سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وسکانسن، اوہائیو اور دیگر کئی ریاستوں نے جمعے کو بتایا کہ وہ بھی ان 21 ریاستوں میں شامل ہیں جنہیں مبینہ طور پر روسی حکومت کے ہیکرز نے سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب کو ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں تبدیل کرنے کی کوشش کے دوران نشانہ بنایا۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے تصدیق کی کہ اس نے ان ریاستوں کی ان سرگرمیوں کی نشاندہی کی تھی، لیکن اس نے ریاستوں کے بارے میں تفصیل فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ روس امریکی صدارتی انتخاب پر اثر انداز ہونے کے تمام دعووں کو مسترد کرتا ہے اور صدر ٹرمپ بھی روس کے ساتھ اس نوعیت کے کسی تعاون کی تردید کر چکے ہیں۔ روزنامہ نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جنگ کے روایتی میدان سے ہٹ کر ڈرون حملوں اور کمانڈو نوعیت کے چھاپوں سے متعلق اوباما دور میں عائد کردہ کلیدی قطغنوں کو اٹھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ بات داخلی سوچ بچار سے مانوس اہلکاروں کے حوالے سے بتائی گئی ہے۔ ایسی تبدیلیاں لانے سے ان ملکوں میں انسدادی دہشت گردی کے مشن کی راہ ہموار ہوگی جہاں اسلامی شدت پسند سرگرم عمل ہیں، لیکن امریکہ نے اس سے قبل انہیں ہلاک کرنے یا پکڑنے کا کام انجام نہیں دیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام آپ کی صحت بہجت حاضر ہے۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کہتے ہیں کہ دنیا میں بچوں کی شرح اموات میں کمی، ایچ آئی وی اور انتہائی غربت جیسے مسائل پر تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اگر امریکہ اور دوسرے ممالک فنڈز کی فراہمی بند کر دیں تو پھر یہ ترقی بہت سست ہو جائے گی۔
بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے شریک چیئرمین بل گیٹس صورتحال کی وضاحت کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ایچ آئی وی کا تعلق ہے، اگر ہم اس کی فنڈنگ میں 10% کمی کر دیں تو 2030 تک اس مرض کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد میں 50 لاکھ کا اضافہ ہو جائے گا. یہ بات ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں کیونکہ گیٹس فاؤنڈیشن نے عالمی صحت کے 18 عوامل کے بارے میں اپنی پہلی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ میں 2030 تک صحت کی صورتحال اور مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا گیا اس تناظر میں کہ اگر عالمی فنڈنگ پر کوئی اثر مرتب ہوتا ہے تو صحت سے متعلق صورتحال پر اس کے اثرات کیسے رہیں گے. رپورٹ کا نام گول کیپرز دا اسٹوریز بہائنڈ دا ڈیٹا. گیٹس فاؤنڈیشن نے یہ رپورٹ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلویشن کی شراکت داری کے ساتھ مرتب کی. اس رپورٹ میں صحت کے کلیدی شعبے میں ہونے والی بڑی پیش رفت کے بارے میں بتایا گیا. رپورٹ کے مطابق ویکسینز کے بڑھتے استعمال اور نوزائیدہ بچوں کی بہتر نگہداشت کی وجہ سے 1990 کے مقابلے میں اموات میں 60 لاکھ کم اموات ہوئیں. ایڈس کی وجہ سے ہونے والی اموات میں 2005 کے بعد سے تقریباً نصف کمی آ گئی، اور 2005 وہ سال تھا جب ایڈس کی وجہ سے ہونے والی اموات اپنے عروج پر تھیں. گیٹس نے ٹیلی فون کے ذریعے ایک پریس کانفرنس کے دوران دنیا میں ان حکومتوں کی تعریف کی جنہوں نے ان مسائل سے نمٹنے اور طب کی دنیا میں نئے اختراعات کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا. 1970 میں اقوام متحدہ نے ایک ہدف مقرر کیا کہ دنیا بھر میں حکومتیں اپنی اجتماعی سالانہ آمدن کا 0.7% بین الاقوامی امداد کے لیے مختص کریں. امریکہ بین الاقوامی سطح پر امداد فراہم کرنے والے ملکوں میں سر فہرست ہے، لیکن وہ 0.7 کے ہدف تک نہیں پہنچ سکا. ڈنمارک، ہالینڈ، ناروے، لگزمبرگ، سویڈن، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات ان ملکوں میں شامل ہیں جنہوں نے 0.7 کا ہدف مکمل کیا یا پھر اس سے بھی آگے نکل گئے. بل گیٹس کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کی تشویش ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض دولت مند ممالک عالمی سطح پر فلاحی امداد کے لیے اپنے فنڈز کی فراہمی پر غور کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ممالک صحت کے شعبے اور غربت میں کمی کے لیے اپنے وعدوں کی پاسداری کیوں کرتے رہیں گے، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت کو جاری رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے. صحت کی مزید خبروں کے ساتھ، مزید رپورٹوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. بیزے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
افغانستان سے امریکہ آنے کے بعد سے کاظم ہاشمی نے بہت سے کام پہلی دفعہ کیے. ان کا پہلا امریکی کھانا، پہلی امریکی نوکری، اور اب بیس بال کی مقبول ٹیم پٹسبرگ پائرٹس کے شہر میں ان کا پہلا امریکی بیس بال گیم.
یہ میری فیملی کا پہلا تجربہ ہے. افغانستان میں لوگ ساکر کے بہت شوقین ہیں، لیکن انہیں پائرٹس کے بارے میں کچھ نہیں پتا.
بیس بال کے کھیل کے بارے میں یہ سبق کاظم ہاشمی کے افغانستان کی جنگ سے فرار کے طویل سفر کا ایک اور حصہ ہے، جہاں وہ امریکی فوج کے مترجم کا خطرناک کام کرتے تھے.
میں نے 2009 میں وہاں کام چھوڑ دیا. حقیقت یہ ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگی تھیں.
ایک خاص امیگریشن ویزے کے تحت کاظم اور ان کی فیملی 2015 میں امریکہ آئے. وہ انگلش جاننے اور امریکی فوج میں تعلقات کے باوجود ایک انجان ملک میں ایک اجنبی تھے جسے نئی ثقافت کو جاننا تھا. پھر انہیں پٹسبرگ میں قائم ہیلو نیبر نامی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کی جانب سے خط موصول ہوا.
آپ کو امریکی فیملی سے ملنے اور امریکہ کی ثقافت کو جاننے کے علاوہ امریکہ اور لوگوں کے بارے میں سب کچھ جاننے کا موقع ملے گا.
یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پناہ گزین وہ لوگ ہیں جو بھاگنے پر مجبور ہوئے.
سلون ڈیوڈسن نے مہاجرین کے خاندانوں کو مدد دینے کے خواہش مند امریکیوں سے ملنے کے لیے ہیلو نیبر کی بنیاد رکھی.
میں نے بہت سوچا کہ کس طرح یہ دونوں گروپ اکٹھے رہ سکتے ہیں اور آپس میں بامعنی تعلق بنا سکتے ہیں.
لہٰذا انہوں نے امریکی اور مہاجر خاندانوں کو جوڑنے کے لیے پکنکس اور لائبریری وغیرہ کے دورے ترتیب دیے.
ہمیں ان لوگوں کو اپنی ثقافت سے متعارف کروانے کی ضرورت ہے. ہمیں انہیں کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے اور معاشرے کا حصہ بننے میں مدد دینی چاہیے.
اب امریکیوں کے پسندیدہ مشغلے کے دوران ایک دوسرے سے میل جول بڑھاتی مشل کہتی ہیں کہ ان کا خاندان کاظم کے خاندان سے اتنا گھل مل گیا ہے کہ اب وہ ان کے سرپرست سے زیادہ دوست بن چکے ہیں.
ان کے بچے 6, 5, اور 3 سال کے ہیں اور میرے 6 اور 2 سال کے. بچوں کی عمر ایک جیسی ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں. یہاں پٹسبرگ میں ہم اس کے پلوں کا شہر ہونے اور پلوں کی تعمیر کے بارے میں اکثر بات کرتے ہیں. نئے پناہ گزینوں کی امریکہ آمد کے ساتھ اس سوچ کو آگے بڑھنا چاہیے, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا.
ہیلو نیبر کے ساتھ پٹسبرگ نے بھی کاظم کے دل میں ایک پل بنا لیا.
سٹی آف بریجز, آئی لو اٹ.
اور یہ ادارہ جلد اس شہر سے باہر بھی راستے بنائے گا. سلون کہتی ہیں کہ انہیں ملک کے مختلف حصوں سے ای میلز آتی ہیں جس پروگرام میں دلچسپی رکھتے ہیں. کین فرابو کے ساتھ وردہ خلیل, اردو وی او اے. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. بچوں کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کی ایجنسی یونیسیف کے تعاون سے حکومت سندھ نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے جس کے مطابق صوبے کے 41,000 سے زائد پرائمری اسکولز میں سے 20,159 اسکولوں میں بیت الخلاء کی سہولت موجود نہیں ہے, جو تقریباً 49% بنتے ہیں. اسی طرح 30% سرکاری مڈل اسکولز بھی اس سہولت سے محروم ہیں, تاہم صوبے کے 99% ہائی اسکولز میں بیت الخلاء موجود ہیں. رپورٹ کے مطابق زیادہ تر لڑکوں کے اسکولز میں بیت الخلاء کی سہولت موجود نہیں پائی گئی. دوسری جانب رپورٹ میں اسکولوں میں صاف پانی کی فراہمی پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے, جس کے مطابق صوبے کے 53% پرائمری اسکولوں میں صاف پانی کی فراہمی کا کوئی بندوبست نہیں ہے. مڈل اسکولوں میں یہ شرح 40%, جبکہ ہائی اسکولز میں 6% ریکارڈ کی گئی ہے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستانی حکام کی طرف سے صارفین کے اکاؤنٹس بند کرنے کی درخواستوں میں رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں گزشتہ عرصے کی نسبت تقریباً دگنا اضافہ ہوا ہے. ٹویٹر کی ٹرانسپیرنسی رپورٹ کے مطابق یکم جنوری سے 30 جون کے دوران پاکستانی حکام کی طرف سے 24 ٹویٹر اکاؤنٹس بند کرنے کی, جبکہ 7 کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی گئی. مزید برآں 82 ٹویٹر اکاؤنٹس کو رپورٹ بھی کیا گیا. سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر توہین آمیز مواد کے علاوہ ریاستی اداروں سے متعلق نامناسب پوسٹس لگائے جانے پر گزشتہ سال سے پاکستانی حکام ان ویب سائٹس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں, جس میں شدت رواں سال کے اوائل میں دیکھنے میا آئی ہے. پاکستان کے نااہل قرار دیے گئے وزیراعظم نواز شریف اپنے خلاف بدعنوانیوں اور منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے لندن سے واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف پیر کی صبح لندن سے اسلام آباد پہنچے. انہیں 26 ستمبر کو احتساب عدالت نے طلب کر رکھا ہے. نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز علیل ہیں اور ان کے گلے کے سرطان کا علاج لندن میں ہو رہا ہے. سابق وزیر اعظم کلثوم نواز کے علاج اور تیمارداری ہی کے لیے لندن گئے تھے. نواز شریف جب پیر کی صبح اسلام آباد پہنچے تو حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا. اس موقع پر بینظیر انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے. وطن واپس پہنچنے کے بعد نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی, جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا. ماہر قانون ایس ایم ظفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف کی طرف سے پاکستان واپس آ کر مقدمات کا سامنا کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے.
اپوزیشن اس بات پر بہت زور دے رہے تھے کہ میاں صاحبان واپس نہیں آئیں گے, سب لندن میں چلے گئے ہیں اور وہیں رہیں گے, اور جب تک ممکن ہوگا وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے, جسے میں کہوں گا کہ ایک درست فیصلہ ہے کہ عدالت کے سامنے پیش ہونا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو معصوم یا جو مقدمے بنے ہیں وہ غلط بنے ہیں یہ ثابت کرنا ایک اچھا قدم ہے.
پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 28 جولائی کو نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا تھا, جبکہ عدالت عظمیٰ نے شریف خاندان کے بیرون ملک مبینہ اثاثوں سے متعلق قومی احتساب بیورو یعنی نیب کو 6 ہفتوں میں ریفرنس دائر کرنے اور تمام مواد احتساب عدالت کو بھیجنے کا حکم بھی دیا تھا۔ نواز شریف اور ان کے بیٹوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کی تھی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف قومی احتساب بیورو نے عزیزیہ سٹیل ملز لندن میں جائیداد اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ سے متعلق تین ریفرنس دائر کیے ہیں، جس میں عدالت نے انہیں اور ان کے بیٹوں کو 26 ستمبر کو طلب کر رکھا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد نواز شریف اپنے منصب سے الگ ہو گئے تھے اور بعد ازاں مروجہ انتخابی قوانین کے تحت انہیں اپنی جماعت کی صدارت بھی چھوڑنی پڑی۔ تاہم گزشتہ ہفتے ہی انتخابی اصلاحات کا مجوزہ قانون سینٹ سے منظور ہوا ہے، جس کے بعد نواز شریف کے ایک بار پھر پارٹی صدر بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ دریاسنا وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار پیر کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے، جس کے بعد عدالت نے ان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 27 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے نئے انتخابات کرانے کے عمران خان کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ ہے ناصر محمود کی رپورٹ۔
حکومت کی سب سے بڑی ناقد اور حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی طرف سے قبل از وقت انتخابات کروانے کے مطالبے کو حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور حزب مخالف کی اکثر جماعتوں نے مسترد کر دیا ہے، اور مبصرین کا خیال ہے کہ ملک میں ایسی کوئی بحرانی صورتحال نہیں جس کے تناظر میں اس مطالبے پر سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ عمران خان نے اتوار کو ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیراعظم شاہد خاقان عباسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں انتخابات کا اعلان کر کے تازہ مینڈیٹ لینا چاہیے۔ ان کے بقول شاہد خاقان اب بھی نواز شریف کو اپنا وزیراعظم کہتے ہیں، لہٰذا ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تاہم ان کے اس مطالبے کے سامنے آتے ہی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طرف سے انہیں یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ ایسے بیانات دے کر جمہوریت اور جمہوری عمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیر کو حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے بھی عمران خان کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے، جس کے بعد ہی نئے انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت میں اتحادی پارٹی جماعت اسلامی نے بھی اس مطالبے کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ انتخابات کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کسی ایک جماعت کے مطالبے پر نہیں ہو سکتے۔
قومی اسمبلی کو بھی اور صوبائی اسمبلیوں کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے، تو یہ 3-4-5 مہینے قبل از وقت ان کو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ شہادتوں کا موقع ملے، اس لیے آئندہ الیکشن کارکردگی بیس پر ہو تو سب کو موقع ملنا چاہیے کہ اپنے کارکردگی کے ساتھ عوام کے پاس چلا جائے۔ اس لیے میرے خیال میں ٹینیور پورا کرنا یہ آئین کا بھی تقاضا ہے۔
سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار وجاہت مسعود کے نزدیک جمہوری معاشرے میں کسی بھی شخص اور سیاسی جماعت کو مطالبہ کرنے کا حق ہے، لیکن فی الوقت ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جس میں نئے انتخابات کروانے کی بات کی جائے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مطالبہ کر سکتا ہے، اس کو آئین کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، سیاسی اصولوں کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ جس اسمبلی نے میاں نواز شریف صاحب کو قائد ایوان منتخب کیا تھا، اسی اسمبلی کے 220-221 سرکار نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو اعتماد کا ووٹ دے دیا، تو وہ قائد ایوان ہے، دستوری طور پہ اب وہ وزیر اعظم ہے۔
وجاہت مسعود کے خیال میں جمہوریت میں جو بھی مطالبات سامنے آتے ہیں انہیں آئین اور سیاسی اصولوں کے تحت ہی دیکھا جاتا ہے، اور ان کے بقول عمران خان کے مطالبے سے اختلاف کرنے والی سیاسی جماعتوں نے بھی جمہوری طریقے سے ہی اپنا حق استعمال کیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے دیہی علاقوں میں طبی عملے اور ہسپتالوں کی عمارتوں کی قلت کے سبب عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں مظفر آباد سے روشن مغل اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دیہی علاقوں میں بسنے والوں کو صحت کی بنیادی سہولتوں کی کمی کا سامنا ہے۔ 80% آبادی پر مشتمل دیہی علاقوں کو صحت مراکز اور طبی عملے کی کمی کے علاوہ ادویات کی بھی قلت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے دیہی آبادی مشکلات کا شکار ہے۔ سرحدی ضلع جہلم ویلی کے کنٹرول لائن پہ واقع کھلانا میں قائم دیہی صحت مرکز بھی ان صحت مراکز میں شامل ہے، جنہیں ڈاکٹر اور دیگر طبی عملے کی کمی کا سامنا ہے۔ کھلانا کے رہائشی ایک تاجر اقبال رشید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ادویات اور ڈاکٹر کی عدم موجودگی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔
کھلانا یہ ایک سرات پہ یونین کونسل ہے جس کی آبادی تقریباً کوئی 20,000 سے زائد ہے۔ یہاں ایک آر ایچ سی ہے پوری یو سی کے لیے، جس میں پہلے یہ بی ایچ یو تھا، ابھی گزشتہ حکومت نے اپ گریڈ کر کے آر ایچ سی کا درجہ دیا۔ تو آر ایچ سی تو ہے لیکن برائے نام ہے، جو ادویات کا کوٹا ہے جو کام وہ بی ایچ یو سے بھی کام ہو رہا ہے۔ ابھی یہاں جو میڈیکل آفیسر ہیں وہ پچھلے تقریباً 2 ماہ سے آتے ہی نہیں ہیں۔
محکمہ صحت ضلع جہلم ویلی کے آفیسر صحت عامہ ڈاکٹر فاروق اعوان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں ڈاکٹروں سمیت سینکڑوں کی تعداد میں طبی عملے کی کمی کا سامنا ہے۔
ضلع میں تو بہت کمی ہے، جو 2009 کے بعد جو ہمارا ڈسٹریبیوشن ہوئی نا ضلع مظفرآباد، کسی بی ایچ یو میں ہمارے پاس 3 کا اسٹاف ہے، جیسے ہماری پال نئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو ہے نا صرف 2 بندے، اور اسی طرح گیل جبڑ میں اسٹاف کی کمی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے آر ایچ سی جیسے کھلانا ہے، کھلانے میں آئیڈیلی تو ہونا چاہیے کم از کم 30 کا اسٹاف، لیکن جو موجود ہے جو ورثے میں ملا ہے وہ حاضر ہے، جن کا بجٹ ہمارے پاس ہے کم کا، اصل بالکل چھوٹا اسٹاف تو سینکڑوں میں کمی ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے کئی علاقے کنٹرول لائن پر واقع ہونے کی وجہ سے حد بندی لکیر کے پار سے ہونے والی گولہ باری کی زد میں آ کر زخمی ہونے والوں کو مقامی سطح پر علاج کی سہولت نہ ملنے کی وجہ سے گھنٹوں سفر کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات زخمی افراد اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ جاتے ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اس ہفتے واشنگٹن میں توجہ جنوبی ریاست الاباما پر مرکوز رہے گی، جہاں امریکی سینٹ کی ایک نشست کے لیے ریپبلکن پرائمری مقابلہ منگل کو ہوگا۔ جیسا کہ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم میں حصہ لے کر اپنی ساکھ داؤ پر لگا دی ہے، جو پولز میں اپنے قدامت پسند چیلنجر سے پیچھے ہیں، جنہیں ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ انتہائی ناپسندیدہ تصور کرتی ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ شہناز عزیز۔
سینٹ میں اپنی نشست برقرار رکھنے کی لوتھر اسٹرینج کی کوشش کو گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کے الاباما کے دورے سے تقویت پہنچی تھی، جہاں مسٹر ٹرمپ نے کہا،
Get the whole family and bring them out to vote for Big Luther.
وہ کہہ رہے ہیں اپنے تمام خاندان کے ساتھ باہر نکلیے اور بگ لوتھر کو ووٹ دیجیے۔ لوتھر، میں اور آج رات یہاں اس جگہ موجود ہر شخص ایک جیسی امریکی اقدار کے ذریعے متحد ہے۔ ہمیں اپنے ملک پر فخر ہے، ہم اپنے پرچم کی عزت کرتے ہیں۔
We're proud of our country. We respect our flag.
اسٹرینج اس نشست کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں جو سابق سینیٹر اور موجودہ امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے خالی کی ہے۔ اسٹرینجر نے ایک ایسی ریاست میں صدر کی توثیق پر بڑھ چڑھ کر بات کی جس نے گزشتہ برس بھاری اکثریت سے ٹرمپ کے حق میں ووٹ دیا تھا۔
Who does the president support? President supports me. Who's going to help the president?
وہ کہہ رہے ہیں صدر کس کی حمایت کر رہے ہیں، صدر میرے حامی ہیں، کون ہے جو صدر کا ایجنڈا منظور کروانے میں ان کی مدد کرے گا، جو امیگریشن کے بارے میں جانتا ہے، جو ایک دیوار کی تعمیر کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ اسٹرینجر کو ریاست کی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس روائے مور سے مقابلہ درپیش ہے۔ مور کے الفاظ،
I want to see virtue and morality returned.
وہ کہہ رہے ہیں میں اچھے اوصاف اور اخلاقیات کو اپنے ملک میں واپس آتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جرم، بدعنوانی، اخلاقی گراوٹ، اسقاط حمل اور جنسی بے راہ روی نے ہمارے ملک کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سائے میں ایک قوم بن جائیں گے، جب ہر ایک کے لیے آزادی اور انصاف ملک بھر میں ہوگی، تو ہم صحیح معنوں میں بہتر بن جائیں گے۔ سمین روائے مور کو 2 بار الاباما کے ہائی کورٹ سے ہٹایا جا چکا ہے۔ سب سے حالیہ واقعہ ان کی جانب سے ریاست کے ججوں کو یہ ہدایت تھی کہ وہ ہم جنس افراد کی شادی کے لائسنس جاری نہ کریں۔ سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل اور دیگر ریپبلکنز کو اندیشہ ہے کہ مور کی کامیابی آئندہ سال دوبارہ انتخاب لڑنے والے ریپبلکن قانون سازوں کے لیے بہت سے پرائمری مقابل امیدواروں میں تحریک پیدا کرے گی۔ جو کوئی بھی منگل کی پرائمری میں کامیابی حاصل کرے گا وہ فوری طور پر دسمبر کے خصوصی الیکشن میں ڈیموکریٹ ڈگ جونز کو شکست دینے کے لیے فیوریٹ بن جائے گا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا ہے کہ فٹ بال کے پیشہ ور کھلاڑیوں کی جانب سے ملک کے قومی ترانے کے بجائے جانے کے دوران کھڑے ہونے سے انکار کا نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ بہت سے کھلاڑیوں نے خود کہا ہے کہ اس کا مطلب امریکہ میں اقلیتوں پر پولیس کی بربریت کے خلاف احتجاج تھا۔ بہت سے کھلاڑیوں نے اتوار کے روز کے کھیلوں سے قبل جب قومی ترانہ بجایا گیا گھٹنے ٹیکے تھے۔ کچھ ٹیموں کے مالکوں اور کوچز نے یکجہتی کے اظہار کے لیے کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، لیکن وائس آف امریکہ کی صلاح تسکا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی لوگ اس بارے میں اختلاف رائے کا شکار ہیں کہ آیا قومی ترانہ بجائے جانے کے دوران ایسا کوئی رویہ موضوع ہے یا نہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اتوار کے روز سینکڑوں کھلاڑیوں، کوچز اور ٹیم کے مالکان نے 14ویں کھیلوں کے آغاز سے قبل امریکی قومی ترانہ بجائے جانے کے دوران ملک کے پرچم کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر روایتی انداز سے اس کی حمایت کا اظہار کرنے کی بجائے بیٹھ کر یا گھٹنے ٹیک کر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یکجہتی کا اظہار کیا۔ حالیہ دنوں میں ٹرمپ نے قومی فٹ بال لیگ کے مالکان پر زور دیا تھا کہ وہ ان کھلاڑیوں کو برطرف کر دیں جن میں سے بیشتر سیاہ فام تھے اور جنہوں نے قومی ترانہ بجائے جانے کے دوران احتراماً کھڑے ہونے سے انکار کیا تھا۔ صدر نے ٹویٹر پر لکھا کہ گھٹنے ٹیکنے کا نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ملک کے، ہمارے پرچم اور ہمارے قومی ترانے کے احترام سے ہے۔ امریکی رہنما نے مزید کہا کہ بہت سے لوگوں نے ان کھلاڑیوں پر تنقید کی جنہوں نے کل گھٹنے ٹیکے تھے، یہ وہ پرستار ہیں جو ہمارے پرچم کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ احتجاج کا دن اتوار کو لندن میں بالٹیمور اور جیکسن ویل کے کھلاڑیوں کے درمیان کھیل کے دوران شروع ہوا۔ کچھ کھلاڑیوں نے اس وقت گھٹنے ٹیکے اور ایک دوسرے کے ہاتھوں سے ہاتھ باندھے جب ویمبلی اسٹیڈیم میں امریکی قومی ترانہ بجایا گیا۔ ایسے ہی مناظر امریکہ بھر میں فٹ بال کے کھیلوں کے دوران سامنے آئے جب کھلاڑیوں، ان کے کوچز اور حتیٰ کہ ٹیم کے مالکان تک نے صدر ٹرمپ کی تنقید کے خلاف یگانگت کا اظہار کیا۔ صدر نے جمعے کو الاباما میں اپنی ایک تقریر کے دوران اپنے تبصروں سے کھلاڑیوں کو ناراض کیا تھا۔
Would you love to see one of these NFL owners when somebody disrespects our flag to say get that son
کیا آپ ان NFL مالکان کو دیکھنا چاہیں گے جب کوئی ہمارے پرچم کی توہین کرتا ہے؟ ایسے شخص کو میدان سے فوراً نکال دیں، اسے برطرف کیا جاتا ہے، اسے برطرف کیا جاتا ہے۔ دا گولڈن اسٹیٹ واریئرز کے کوچ سٹیو کیر نے کہا، میرا خیال ہے کہ جمعے کے روز NFL یا نیشنل فٹ بال لیگ کے بارے میں صدر کے تبصرے اتنے ہی برے تھے جتنے برے انہوں نے اب تک کسی چیز کے بارے میں اب تک کیے ہیں۔ آپ ایسے نوجوانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو پولیس کی بربریت اور نسل پرستی کے خلاف، نسلی عدم مساوات کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سٹیو کیر کے، لیکن امریکی لوگ ان کے رد عمل پر اختلاف رائے کا شکار ہیں۔
I agree with the president. Maybe not the way he said it, but we should be more respectful of the
میں صدر سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جس انداز سے انہوں نے کہا ہے ممکن ہے اس سے نہیں، لیکن کھلاڑیوں کو پرچم کے لیے مزید با احترام ہونا چاہیے تھا۔ ایک خاتون نے کہا،
We have a First Amendment in this country and I think that allows people to express how they feel in the way
ہمارے پاس ملک کی پہلی امینڈمنٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ جس طرح محسوس کریں اسی طریقے سے اس کا اظہار کریں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے بالی کی چوٹی آگوں کے ارد گرد کے علاقوں سے 50,000 کے قریب لوگ نقل مکانی کر گئے ہیں، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ لاوا ابلنے کا قوی امکان ہے۔ آفات سے نمٹنے والے ادارے کے ترجمان نے پیر کے روز کہا کہ لوگوں نے جزیرے کے گرد تمام کونوں میں پناہ لے لی ہے اور کچھ ہمسایہ جزیرے لومباک چلے گئے ہیں۔ جمعے کے بعد سے گھر چھوڑنے والوں کی تعداد 4 گنا بڑھ گئی ہے، جب جھٹکوں کی شدت بڑھ گئی اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ آگوں 50 سال میں پہلی بار پھٹ پڑے گا۔ انڈونیشیا کے قومی آفتوں سے نمٹنے والے ادارے کے ترجمان نوگروہو کا کہنا تھا،
Meskipun sudah dinyatakan status awas, belum tentu dia akan letus, tergantung energi yang didorongkan.
وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ تیار رہیں، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ لاوا ابلے گا۔ یہ لاوے کی توانائی پر منحصر ہے اور اس لیے ہم نہیں جانتے کہ کب ماؤنٹ آگونگ لاوا ابلے گا۔ لیکن مشاہدے کی بنیاد پر لاوے کے پھوٹ پڑنے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ حکام نے سیاحوں اور رہائشیوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ 12 کلومیٹر کے احاطے میں خیمہ زنی نہ کریں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہد حاضر کو ایک ایسا دور قرار دیا جو بڑے خطرات اور بڑے مواقع کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کامیابی کا انحصار مضبوط اور آزاد اقوام کے اتحاد پر ہے جو سلامتی، خوشحالی اور امن کو اپنے لیے اور دنیا میں فروغ دینے کی خاطر اپنے اقتدار اعلیٰ کو عزیز رکھتے ہیں، اور ٹھیک اسی طرح جیسا کہ اس ادارے کے بانیوں نے ارادہ ظاہر کیا تھا۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم مل جل کر کام کریں اور ان لوگوں کا مل کر مقابلہ کریں جو ہمیں افراتفری، ہلچل اور دہشت کے خطرے سے دوچار کرتے ہیں۔ مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ ان میں سے سب سے بڑا خطرہ شمالی کوریا کی حکومت ہے جو اپنے لاکھوں شہریوں کی موت کی ذمہ دار ہے اور جو اب بغیر کسی بات کی پرواہ کیے ایٹمی ہتھیاروں اور بلیسٹک میزائلوں کے پروگرام پر عمل کر رہی ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے اس جانب توجہ دلائی کہ تمام متبادلات موجود ہیں اور یہ کہ شمالی کوریا کے لیے واحد قابل قبول صورت یہ ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کو ترک کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ اقوام متحدہ کے رکن ملکوں پر منحصر ہے اور انہوں نے زور دیا کہ کم حکومت کو الگ تھلگ کرنے کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے تا وقت کہ وہ اپنا مخاصمانہ رویہ ترک نہیں کر دیتی۔ مسٹر ٹرمپ نے انتباہ کیا کہ ایران کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے، اور نہ ہی ہم کسی ایسے سمجھوتے کی پاسداری کر سکتے ہیں اگر وہ بالآخر جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کی تیاری کی پردہ پوشی کا کام دیتا ہو۔ ایران کے عوام اس حکومت کے ہاتھوں طویل عرصے سے مصائب جھیل رہے ہیں۔ مسٹر ٹرمپ نے اس جانب توجہ دلائی کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے وسائل ایرانی عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں، اس کی تیل کی آمدنی حزب اللہ اور دوسرے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے خرچ ہوتی ہے جو بے گناہ مسلمانوں کا خون کرتے ہیں اور اپنے پرامن عرب اور اسرائیل پڑوسیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ساری دنیا ہمارے ساتھ اس بات کا مطالبہ کرنے میں شامل ہو جائے کہ ایران کی حکومت موت اور تباہی کے لیے اپنے عمل کو ختم کرے۔ داعش، بشار الاسد کی مجرمانہ حکومت، مشرق وسطی اور افریقہ میں انسانی بحران اور وینزویلا میں جمہوریت کی موت دوسرے خطرات میں شامل ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس ایوان میں طاقتور لوگ، اقوام متحدہ کی رہنمائی اور اس کے تحت ان میں سے بہت سے شیطانی اور پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے قابل فخر اور آزاد اقوام کے اتحاد کی ضرورت ہوگی جو اپنے فرائض کا احساس کرے، دوسروں کا احترام کرے اور سبھوں کے عظیم ترین مشترکہ مفاد کے لیے کام کرے جو مستقبل میں اس شاندار دنیا کے لوگوں کے وقار اور امن سے عبارت ہو۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بحر الکاہل میں موسمیاتی رجحانات کو دیکھتے ہوئے سائنسدانوں نے متنبع کیا ہے کہ قرن افریقہ کو ایک بار پھر خشک موسم اور مزید غذائی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ماہ اگست کے وسط میں وسط مشرقی بحر الکاہل میں پانی کا درجہ حرارت اوسط سے کم ہونا شروع ہو گیا، جس سے لانینا نامی غیر معمولی موسم کے شمالی نصف کرۂ زمین میں پنپ سکنے کے امکانات میں اضافہ ہوا۔ اس ماہ کے آغاز میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں منعقدہ ایک اجلاس میں ماہرین موسمیات کا کہنا تھا کہ اس سال قرن افریقہ میں اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں 55-60% امکان ہے کہ بارشیں بہت ہی کم ہوں۔ سن 2016 کے آخری تین مہینوں اور پھر مارچ اور اپریل سن 2017 میں بھی اس خطے میں بہت کم بارشیں ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار کم ہوئی ہے۔ یو ایس ایڈ کے مطابق غذائی پیداوار میں کمی اور اجناس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ایتھوپیا، صومالیہ اور کینیا جیسے ممالک میں تقریباً 18 ملین افراد شدید غذائی قلت کا شکار ہوئے۔ دنیا بھر میں موسمیاتی رجحانات اور غذائی پیداوار پر نظر رکھنے والی تنظیم کلائمیٹ ہیزرڈز گروپ سے وابستہ سائنسدان کرس فنک کا کہنا ہے کہ مشرقی بحر الکاہل میں لالنینا کی صورتحال اور مغربی بحر الکاہل میں درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے ان علاقوں میں جو پہلے ہی غذائی پیداوار میں کمی کا شکار ہیں، ایک دفعہ پھر کم بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ ان علاقوں میں خاص طور پر مشرقی ایتھوپیا اور صومالیہ اور عمومی طور پر مشرقی کینیا شامل ہیں۔ افریقہ کی حالیہ تاریخ میں وہ بدترین خشک سالی تھی، جس میں قرن افریقہ میں ایک اندازے کے مطابق 260,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ کرس فنک کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر اس علاقے میں آئندہ 18 ماہ سے زائد عرصے تک بارشیں نہیں ہوں گی، اور اگر تیسرا قحط پڑا تو پھر ہمیں سن 2011 اور 12 سے بھی بدتر حالات کا سامنا ہوگا۔ کرس فنک کا کہنا ہے کہ لانینا کی وجہ سے جنوبی افریقہ میں زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں، جن کی وجہ سے سیلاب آنے کے امکانات ہیں۔ لانینو کے بالکل برعکس ایل نینو موسم کی وجہ سے اس خطے کو سن 2015 میں شدید ترین قحط کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مشرقی افریقہ میں اس سال معمول سے بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30۔ اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر مشا ڈبنسکی۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ ایک اور نیوز شو کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔